ولا أهلها. درس 616. آج کا درس مختصر رہے گا اور اس اختصار کی وجہ بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، بس صرف اتنی گزارش کی جا سکتی ہے کہ اگر اس درس میں مختلف علاقوں سے آنے والے نہ ہوتے تو اس درس کو منسوخ کر دیا جاتا، اور سب کا منسوخ، لیکن میں نے صرف یہ خیال کیا کہ کھارگھر کے علاوہ دوسرے علاقے سے آنے والے چھٹی کے دن اتنی زحمت اٹھا کے آئیں اور عین وقت پر یہ بتایا جائے کہ آج یہ درس نہیں ہو رہا، تو نہ صرف یہ کہ کوپ ہوتی ہے بلکہ آئندہ دروس کے بارے میں بھی شاید اس مختصر سی وضاحت کے بعد، جس کا تعلق ہمارے درس کے اختتام سے بھی ہوگا اور وہ آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ جن مجبوریوں میں میں آیا اس میں اب نہ تو درس کے بعد کسی سے ملاقات کا موقع ہے اور نہ ہی آئندہ ہفتے. یہ گزارش بھی کر دی جائے کہ اگرچہ اب کراچی میں مجھے رہتے ہوئے ایک ہفتہ ہو گیا لیکن سوائے اتوار کے درس کہیں کوئی درس شروع نہیں ہو سکا، کیونکہ ایک ہی مجبوری ہے جو چل رہی ہے اور اسے بار بار بیان کرنا مناسب نہیں ہے. اتنی کثرت سے آپ لوگوں نے سنا ہے کہ اب نام میرا کچھ بھی ہو لوگ سمجھتے مجھے جھوٹا ہی، اور یہ ان لوگوں کی بات ہے جو درس میں باقاعدگی سے آ رہے ہیں، ورنہ وہ لوگ جو عوامی مجمع کہلاتا ہے اس کو تو ہمیشہ ہی سے ان تمام باتوں پہ شک رہا ہے کہ جو میری تقریر کا موضوع بنے یا مسائل کا. آج ارادہ یہ ہے کہ صرف ایک دو تین ایسے مسائل پہ گفتگو کر لی جائے کہ جو یا تو اتنی وضاحت کے ساتھ اس سے پہلے نہیں آئے، اور یا پھر اگر آئے تو اس میں اب مزید کوئی اضافہ ہوا ہے یا تبدیلی ہوئی ہے. لیکن اس سے پہلے کہ اس موضوع پہ بات شروع کی جائے ایک ربط ملایا گیا، اور وہ یہ ہے کہ آج کا دور، آج کا زمانہ اور آج کا ماحول ایک ایسا دور خصوصیت کے ساتھ جس ملک میں ہم اور آپ رہ رہے ہیں کہ ہر شخص ایسی ذہنی پریشانیوں میں مبتلا اور ایسے ٹینشن کے دور سے زندگی گزر رہی کہ ہر وقت یہ ڈر یا خطرہ دل میں رہتا کہ ایسا نہ ہو کہ ہماری اور آپ کی مثال ایک حد تک یاجوج و ماجوج والی مثال ہو جائے. فرق صرف یہ ہے کہ یاجوج و ماجوج کے اختیار میں وہ کام نہیں، ہم اور آپ اپنے اختیار سے اس کام کو انجام دیں. سورہ کہف قرآن کریم کا 18th سورہ، اور میں اکثر اس سورے کا تعارف ایک جملے سے کراتا ہوں کہ اس سورے ہمارے اعتبار سے خصوصیت یہ بھی کہ یہ سورہ وہ تھا کہ جسے بازار کوفہ مظلوم امام کے کٹے ہوئے سر نے مجمع عام کے سامنے تلاوت کیا. بہت ساری چیزیں ہمارے یہاں اجمالاً تو مشہور، جیسے مولا صاحب کی ولادت کے بعد پیغمبر کی آغوش میں جا کے تلاوت قرآن کرنا، جیسے سرے حسین کا نوک نیزہ سے قرآن سنانا، مگر پھر اس کی تفصیلات ہمیں نہیں معلوم ہوتی کہ آخر کون سا سورہ یا کون سی آیت پڑھی گئی. سورہ کہف قرآن کریم کا وہ سورہ تھا جس کا انتخاب کیا گیا بازار کوفہ کے مجمع کو سنانے کے لیے. یہ وضاحت ضروری کہ پورے سورے کی تلاوت نہیں ہوئی، اس کی شروع کی چند آیات کی تلاوت، مگر وہی آیتیں وہ کہ جنہیں آگے چل کر سورہ کہف میں پھیلا کے بیان کیا گیا. جیسے کوئی کتاب آپ اٹھائیے, شروع میں فہرست یا تعارف ہوتا اور آگے اس کی تفصیل آتی ہے. ابتدائی آیتیں یہ ہماری یہ عجیب نشانیاں جس سے لوگ حیرت زدہ ہو رہے ہیں, اور اس کے بعد پھر وہ نشانیاں بتائی گئی, غار میں سونے والے نوجوان, ذوالقرنین کا واقعہ, خضر اور موسیٰ کا وہ مشہور واقعہ جس کا تذکرہ اشارتاً نوروز کے درس میں آ چکا ہے. اب اسی سورے کے اندر جہاں جناب ذوالقرنین کا تفصیلی تذکرہ ہے, اور اس وقت کسی حد تک میں بھی ذوالقرنین بنا ہوا ہوں. جناب ذوالقرنین کو ذوالقرنین کیوں کہتے ہیں؟ ذوالقرنین عربی میں ذو کے معنی ہوتے ہیں والا, ایک انگریزی کا ذو اور ایک عربی کا ذو ہے جس کے معنی ہے والا. ذو مال, مال والا, ذو عقل, عقل والا, ذی روح یا ذو روح, روح والا, ذوالقرنین, قرنین والا, قرنین یعنی دو قرن والا. اب اس کی ایک وضاحت یہ بھی کہ جناب ذوالقرنین کے سر پہ دو زخم اس طرح سے آئے تھے کہ وہ دو زخم والے یا ذوالقرنین کہلانے لگے. اور بھی ساکات وضاحتیں, بلکہ شاید سب سے کمزور یہی وضاحت, لیکن بہرحال کسی کو ذہن میں رکھ کے میں نے کہا کہ آج کل تو میں بھی ذوالقرنین بنا ہوا ہوں. لیکن جناب ذوالقرنین اللہ کے ان نیک بندوں میں سے ایک کہ جنہیں اللہ نے ساری دنیا کی حکومت دی, اور اس کا اشارہ سورہ کہف میں کیا, اور اسی میں پھر یہ لفظ آتا کہ چلتے چلتے وہاں پہنچے کہ جہاں یاجوج و ماجوج تھے. یاجوج و ماجوج کی باقی ساری تفصیلات وہ تو نہ قرآن میں ہے نہ معتبر حدیث میں, ضعیف حدیث میں, مگر خود یاجوج و ماجوج کا نام تو قرآن میں, اور وہ اسی حوالے سے. تو وہ کرتے کیا؟ وہ کرتے یہ ہیں کہ دن بھر ایک محنت کر رہے ہیں, اور وہ دیوار جو خود جناب ذوالقرنین نے بنائی, اور اس کا تذکرہ قرآن میں, اس دیوار کا تذکرہ قرآن میں ہے اسی سورہ کہف کے درمیانی واقعے. سارا دن آ کے اس دیوار کو کھرچتے ہیں, توڑنے کی کوشش کرتے ہیں, رات کو تھک کے واپس چلے جاتے ہیں. صبح کو جب واپس آتے ہیں پتہ چلا کہ جو کل پورے دن محنت گئی کی تھی وہ ضائع ہو گئی, اور وہ دیوار اسی عالم کے اندر ہے جنہ سے دوبارہ اپنی کوششیں شروع کر دیتے ہیں. پھر شام تک وہی کام پہنچتا ہے جہاں کل پہنچا, اور پھر ایک مرتبہ چھٹی لے کے چلے جاتے ہیں, اور پھر جب اگلی صبح کو آتے ہیں پتہ چلا کہ پھر وہی دیوار پرانے انداز سے بن چکی, پھر وہی کام شروع کیا اور دیے گئے. یہ سلسلہ, کیونکہ یہ تو نص قرآنی سے ثابت, یہ تو قرآن کی آیت سے ثابت, لفظ نص شاید میں غلط کہہ گیا, یہ کیونکہ قرآن کی آیت سے ثابت, اس اعتبار سے اس مثال میں تو کوئی شک نہیں. اس کا خلاصہ یہ کہ ایک کام کو تقریباً آخری منزل تک پہنچاتے ہیں. اگر بجائے رات کو آرام کرنے کے رات کو بھی اسی کام میں لگے رہتے تو شاید اگلی صبح سے پہلے پہلے دیوار توڑ کے باہر نکل آتے, اور پھر یہاں سے وہ موضوع شروع ہو جاتا جو آپ اکثر پہلے مجھ سے سنا کرتے, اب تو خیر علماء کرام بیان کرنے لگے کہ یہ عقل یا یہ سمجھ ان میں آئے گی جب ظہور امام کا وقت آئے گا, اور ظہور امام کے بعد یاجوج و ماجوج باہر نکلے. لیکن فی الحال ابھی وہ اتنی نادانی اور ناسمجھی کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ جب تھوڑا سا کام رہ گیا تو بجائے اس کے کہ کچھ وقت مزید اسے دے کے مکمل کر لیں, اس جانب ان کی عقل نہیں جاتی, اپنے آرام کے خاطر یہ برداشت کر رہے ہیں کہ لاکھوں سال سے یہ واقعہ تو بہرحال قرآن کے نازل ہونے سے بھی پہلے کا, کہ لاکھوں سال سے یہ تو پسند آ رہا کہ ہمیشہ دوبارہ صفر پوائنٹ پر پہنچ کے کام شروع کرے. آج کا دور, آج کا ماحول, آج کا زمانہ, آج کے حالات ایسے ہیں یا یہ کہیے کہ ایسے بنا دیے گئے. مجھے یاد ہے کہ 1992 اور 1993 جس وقت کچھ اجتماعات یا کانفرنسز ہو رہی تھی اقوام متحدہ اور عورتوں کے حقوق کے نام پر, اس وقت ہماری چند تقاریر, اور اس کے اندر میں نے مسلسل یہ بات کہی کہ اب وہ زمانہ ہے کہ معاشی اعتبار سے ہمیں اتنا پریشان کیا جائے گا, اتنا پریشان کیا جائے گا, اتنا پریشان کیا جائے گا کہ فقط دنیا کے وضعوں کے خاطر نہیں بلکہ اپنی زندگی اور آبرو بچانے کے خاطر حلال کے چلتے چلتے بھی مومن کو حرام کے راستے پہ آنا پڑے گا. ماحول ایسا بنا دیا جائے, حالات ایسے ہو جائیں کہ مومن کی قوت فیصلہ یا سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت جواب دی جائے. جو شراب کے بارے اسلام نے بار بار وضاحت کی ہے کہ اسے حرام کیوں کیا گیا, اگر اس کی وجہ سے ہی مسئلہ شرعی نہیں بنا, لیکن بار بار ایک وجہ تو آئی شراب وہ ہے جو تمہاری عقل کو ڈھانپ دیتی, تمہاری عقل کو چھپا دیتی. شراب یہ وہ چیز ہے کہ جو جنون یا پاگل پنے کی ابتدائی قسم ہوتی. پاگل پنا تو وہ چیز ہے جو انسان کے اختیار سے باہر, اسی لیے انسان مرفول قلب. شراب عقل انسانی سے اچھائی اور برائی کی تمیز کو اٹھا دیتی. چنانچہ اس امام معصوم کی حدیث کہ جن کی ولادت کا جشن آپ پرسوں اور شب کے اعتبار سے کل رات کو منائیں, ان کی حدیث کہ سارے زمانے کی برائیاں ایک کوٹری یا ایک گودام میں جمع کی گئی اور اس پر جو کوپن لگا, سارے زمانے کی خرابیاں, سارے معاشرے کے گناہ, جس طرح یونانی جیو مالا یا گریک مائتھولوجی میں ایک بندوق ہے جو پینڈورا کا صندوق کہلاتا, ایک بار اس کو کھول دیا گیا ساری خرابیاں پھیل گئی. امام معصوم عربی محاورے کے اعتبار سے جملہ ارشاد فرمایا اور وہ یہ کہ ساری خرابیاں ایک کمرے میں بند کر دوں اور اس پر کوپن لگا دوں. شراب اس تالے کی چابی کا نام, شراب اس کنجی کا نام ہے جس سے یہ کوپن کھلتا. یعنی ایک شراب کو آدمی استعمال کرے, باقی سارے گناہ خود بخود اس سے ہوتے چلے جائیں گے, پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میں کیا کر رہا ہوں. اس وقت اگر وہ توہین والدین کرے تب بھی اسے یہ پتہ نہیں ہوگا میرے سامنے کون. اس وقت اگر وہ زنا کرے اسے اندازہ نہیں ہوگا. اس وقت اگر وہ جھوٹ بولے اسے پتا بھی نہیں چلے گا کہ کیا بول رہا ہوں. وہ واقعہ یہ والی حدیث میں نے ان تقاریر میں پڑھی جس میں میرا موضوع تھا. وہ گناہ جو ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا گناہ پیدا کرتے ہیں, ان میں ایک شراب تھا اور یہی حدیث پڑھی گئی. اور یہ جو دوسرا واقعہ پڑھ رہا ہوں یہ شیطان کا انٹرویو یا اس سے ملتی جلتی مجالس میں آپ نے سنا کہ جب شیطان نے جا کر بنی اسرائیل کے اس نوجوان سے جس کا واقعہ حیات القلوب کی پہلی جلد علامہ مجلسی نے لکھا ایک پیشکش کہ تین میں سے ایک گناہ تمہیں کرنا ہی ہوگا, اور وہ نوجوان کو کس طرح اس کے پھندے میں پھنسا کہ واقعہ ان تین میں سے ایک گناہ کرنا ہی کرنا. مجھے اسلام کی اطلاع ہے کہ عقل القبی ہے, اگر تم بھی کسی ایسی جگہ پھنس گئے کہ دو میں سے ایک گناہ نامحالہ کرنا تو چھوٹا گناہ کرو تاکہ بڑے سے بچو. اور وہ جو تین گناہ اس کے بتائے, اپنے والدین کی پٹائی, ایک مومن کا قتل یا شراب کا ایک جان پی لینا, اور اس شخص نے شریعت سے رجوع کیے بغیر اپنی عقل سے فیصلہ کیا کہ ان تینوں بہرحال شراب سب سے چھوٹا گناہ. چنانچہ اس نے اس پیشکش کو قبول کی اور شراب پی اور شیطان کی خوشی دیکھنے کے قابل. اور جب شیطان کے شاگردوں نے پوچھا کہ واقعی اس نے فیصلہ تو صحیح کیا ہے, خوش کیوں, خوش تو اس وقت ہونا چاہیے کہ جب وہ بڑے گناہ کو لے لے گا, شیطان نے کہا دیکھتے رہو. اور جو دیکھا تو یہ دیکھا کہ شراب پینے کے بعد نشے کے عالم پھر اسی شخص اپنے انہیں والدین کی پٹائی کی کہ جن سے بچنے کی خاطر یہ شراب پی رہا, اور اسی نشے کے عالم میں پھر اسی مرد مومن کو جا کے قتل کیا کہ جس کے گناہ سے بچنے کی خاطر اس نے شراب کو قبول کیا. خیر اب یہ ایک الگ مسئلہ کہ آپ کے سوال کریں کہ اگر کبھی ہم اس طرح پھنس گئے شیطان کے ہاتھ میں تو کیا ہمیں قتل مومن کو اختیار کرنا یا والدین کی پٹائی کو, یہ ایک الگ مسئلہ. لیکن شراب کی خرابیوں کے حوالے سے یہ بات ہو رہی کہ شراب وہ چیز جو انسان سے اچھائی اور برائی کی تمیز کو چھین لیتی. اب یہی کام دوسرے انداز سے لیا جا رہا, اور وہ یہ کہ انسان کو معاشی اعتبار سے اتنی پریشانیوں میں مبتلا کر دو, اتنی پریشانیوں میں مبتلا کر دو کہ وہ شراب نہ پیے مگر شراب جیسے اثرات اس پہ پیدا ہو جائے. شیطان کو بھی شراب سے کوئی محبت نہیں, جو شراب کے نتائج ہیں وہاں تک ہم کو لے جانا چاہتا, اور وہ نتائج کیا کہ اچھائی برائی کی کمی ختم ہو کے رہ جائے. ایک یہ گناہ اس کے کروا لو, اس کے بعد جو پچاسیوں گناہ ہوں گے وہ خود بخود کرتا چلا جائے گا. آج یہی کام اس پیسے کے حوالے سے, اس دولت کے حوالے سے, گھر کے اس خرچے کے حوالے سے لیا جا رہا کہ جو ہم اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ روز بروز ہمارے اور مجموعی اعتبار سے تقریباً ساری اسلامی دنیا کے حالات ایسے ہوتے جا رہے ہیں. چند سال پہلے اشارہ ہوا, آج بھی اشارہ. یعنی مومن کو اتنی مالی پریشانیوں میں مبتلا کر کہ آدمی کی قوت مزاحمت, وہ ریزسٹنس پاور جواب دے گا کہ جس خرابی سے میں بھی گزرا ہوں, کہ جس بیماری میں مبتلا تھا اس کا خلاصہ یہی بتایا گیا کہ اب ہر چھوٹی بیماری اٹیک کرے گی تو بڑے سخت طریقے, اس لیے کہ فی الحال جوائنٹس کی بیماری کی وجہ سے آپ کی قوت مزاحمت کمزور پڑی. تو یہ آج کل پیسے کی مار, روپے کی مار, پیغمبر کی ایک حدیث ہے اگرچہ آدھی پڑھی جاتی, اور آدھی حدیث کے جو نقصانات ہیں وہ تو آپ کے سامنے ہر ایک کو معلوم, کہ لا تقربوا الصلاۃ الا وانتم سکارى, خبردار نماز کے قریب نہ جانا, در اس در کی حالت کی تم نشے میں, الا نہیں وانتم سکارى, اگر آدھا پڑھا جائے تو اس کا کیا نقصان ہو. اسی انداز سے یہ تو خیر بہت واضح مثال, بعض حدیثیں بھی آدمی پڑھی جاتی ہیں. مثلا ابھی پچھلے ہفتے ہی میں اخبار میں ایک مضمون پڑھ رہا تھا, کوئی عام اخبار نہیں, ایک مذہبی ادارے کی طرف سے نکلنے والا, اور اعتراض ہو رہا تھا شیعت کے اس مسئلے پر کہ دیکھیے یہ جو شیعہ کہتے ہیں کہ اصول دین عقل سے پہچاننا ضروری ہے, بہت علمی انداز کی بحث تھی, معمولی بحث نہیں, اخبار کے لفظ ہی نہ سمجھیے کہ کچھ جذباتی یا اختیار انگیز قسم کا مضمون. اس مسئلے پر اعتراض تھا کہ اصول دین عقل سے پہچاننا کیسے, شاید آپ میں سے اکثر کے علم میں یہ ہو بھی نہیں کہ یہ بھی ایک بڑا اختلاف ہے شیعت اور غیر شیعت, کہ کیا حسن و قبح اشیاء عقلی ہے کہ شرعی. اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا, ویسے ہی آپ کو ابھی تک لگ رہا ہوگا کہ تقریر کا کوئی موضوع نہیں, اگرچہ ہے لیکن اب تک آپ کو یہ لگ رہا ہو. بہرحال ایک بڑا اعتراض یہ کہ ہم کیا عقل سے خدا کو پہچان سکتے ہیں کہ نہیں. اقبال کے کئی اشعار میں بھی آپ کو عقل کی مذمت ملی ہوگی, البتہ یہ وہ عقل نہیں ہے جس کی شیعت پائے, یہ وہ عقل ہے جس کے ہمارے نوجوان پائے. موسیقی چھوڑیں گے عقل گواہی دے, یعنی کوئی اس کی سائنسی یا اپنی دلیل آ جائے, داڑھی رکھیں گے بشر کیے کہ آپ اس کی کوئی دلیل پیش کریں, لیکن اصول دین کی حد تک یہ شیعت کا مسئلہ کہ ہر اصل دین عقلی دلیل سے سمجھنا ضروری ہے, عقل کی مدد سے ہم خدا تک جاتے ہیں. تو اعتراض یہی کہ یہ الٹی بات, خدا کی بات, خدا کو ہم عقل سے پہچانیں یہ کیسے ممکن, عقل مخلوق ہے, خدا خالق ہے, لمبی دوڑی بحث بس دقیق ہے, اگرچہ دلچسپ ہے, لیکن کیونکہ بعض مجالس مومنین کرام کا ٹیسٹ بگاڑ دیا اور اب وہ کوئی بھی سنجیدہ یا خوش گفتگو سننے کو تیار نہیں, چاہے وہ واجب ہی کیوں نہ ہو, بلکہ اوجب ہی کیوں نہ ہو. واجب کہتے ہیں عام واجب, اوجب کہتے ہیں سب سے بڑا واجب. اوجب میں نے اس لیے کہا کہ فروع دین بیکار ہے جب تک کہ اصول دین ٹھیک نہ ہو, لیکن یہ سارے موضوعات کو چھیڑنا جبکہ آج مجھے تقریر مختصر کرنا ہے مناسب نہیں ہے. واپس آئیے, اب ایک دلیل دے رہے ہیں. دیکھیے اللہ کے رسول, یہ اس مضمون کا ایک خلاصہ, اللہ کے رسول تو یہ ارشاد فرمایا کہ علیکم بدین العجائز. حدیث مشہور ہے, شیعوں کے پاس بھی ہے, سنیوں کے پاس بھی, وہابیوں کے پاس بھی ہے, دیوبندیوں کے پاس بھی ہے, بریلیوں کے پاس بھی ہے, ہمارے اصولیوں کے پاس بھی ہے, اخباریوں کے پاس بھی, سارے مسلمانوں کے پاس یہ حدیث موجود. پیغمبر تو یہ فرماتے ہیں, اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی عقل ضروری ہے اصول دین میں, ورنہ انسان گناہگار ہوگا. اگر عقل کے بغیر ہم نے مانا تو ہم کافر نہیں لیکن گناہگار. ترجمہ کیا ہے اس حدیث کا؟ پیغمبر نے کہا علیکم, اے مسلمانوں تم پر, یا علیکم وہی ہے جو السلام علیکم میں آتا, تم پر ہے بدین العجائز, بوڑھی عورتوں کا دین. یہ پیغمبر کی حدیث کہ تم پر ضروری ہے, لازم ہے, واجب ہے بوڑھی عورتوں کا دین. عجوزہ عربی میں بوڑھی عورت کو کہتے ہیں, اس کے لیے جمع کا سیوا. اب لکھنے والے یہ حدیث لکھنے کے بعد اس کو تسلیم کرنے میں کسی فرقے کو اختلاف نہیں, یہ دوسری بات ہے کہ ہمارے مراجع کی اصطلاح میں صحیح حدیث. اس کے بعد آخر میں لکھتے ہیں کہ بوڑھی عورتوں کا دین کسے کہتے ہیں, کہتے بوڑھی عورتیں انہیں کو کہتے ہیں جو بغیر کسی دلیل کے ہر چیز کو مانتی جاتی ہے. اور لکھنے والے نے جو لکھا ایک طرح سے صحیح بھی لکھا. آپ ہی اپنے خاندانوں میں دیکھتے ہوں گے جو بزرگ خواتین, حتیٰ یہ کہ بزرگ مردوں کو بدلنا نسبتاً آسان, لیکن بزرگ خواتین جو انہوں نے کبھی سنا 50 سال 60 سال 80 سال پہلے یو پی کے کسی دیہات میں, پنجاب کے کسی علاقے میں, گجرات مہوا بھاؤ نگر کے کسی محل میں, اب اسی کے اوپر سختی سے جمی, نہ کوئی دلیل چلتی ہے, نہ کوئی سمجھانا چلتا ہے, نہ کوئی قرآن نہ کوئی حدیث. لکھنے والا اس حدیث کو لکھ رہا ہے جسے ہم بھی مانتے ہیں وہ بھی مانتے ہیں, ایک نتیجہ نکال رہا ہے جو اگر اپنے ماحول کو دیکھیں تو بالکل صحیح نتیجہ نکل رہا کہ پیغمبر فرماتے ہیں تم پر لازم بوڑھی عورتوں کے دین کو لینا, ان کے طریقے کو لینا, اور ان کا طریقہ یہی ہے کہ وہ دلیل ولیل نہیں ہوتی, میں جو کبھی سن لیا جو ذہن میں بیٹھ گیا اس کو ماننا. لیکن یہ سارا نتیجہ اور یہ حدیث سب اپنی جگہ صحیح, مگر اس میں ذرا سی ایک غلطی, اور وہ غلطی یہ جو میں اکثر ان لوگوں سے سوال کرتا ہوں جب کوئی ایک حدیث لے کے آتے اس میں یہ لکھا ہے اور توحید المسائل میں اس کے خلاف فتویٰ, تو اکثر میں سوال کرتا ہوں کہ کیا پیغمبر کا انداز گفتگو یہی تھا یا کسی انسان کا یہی انداز گفتگو ہوگا کہ ایک جملہ کہہ کے خاموش ہو جائے؟ یعنی مسلسل گفتگو ہوتی ہے, اس کے اندر جملے آتے ہیں جن میں سے کسی ایک کو چن کے آپ نے سامنے رکھ دیا. وہ پیغمبر اس انداز سے گفتگو نہیں کرتے کہ چپ چاپ بیٹھے ہر آدھے گھنٹے کے بعد ایک جملہ ارشاد فرمایا پھر نیند میں چلے, پھر 15 منٹ کے بعد مراقبے سے آنکھیں کھولی پھر ایک جملہ ارشاد فرمائے. نہیں, جتنی بھی حدیثیں ہمارے پاس آئیں وہ سب کسی واقعات کے ذیل میں, کوئی خطبہ تھا, کوئی دعا تھی, کوئی تقریر تھی, کوئی واقعات, اس کے آخر میں کوئی ایک جملہ آیا. یقیناً اہم ترین وہی ہوتا ہے, اسے لے لیا جاتا, لیکن اس کے ساتھ ایک سیاق و سباق ہوتا. یہ پورا واقعہ اتنا مشہور کہ شاید بچوں کو بھی نہ بتانا پڑے کہ یہ کیا واقعہ. اس کا آخر یہ جملہ پیغمبر کے پاس یہ اطلاع رہی ہے کہ اے اللہ کے رسول, ہمارے قبیلے میں بوڑھی عورت اور اس نے اپنے بزرگوں کے دین کو چھوڑا, 360 بتوں. لیکن سب سے مشکل کام ہوتا ہے عورت کے دل سے یہ غلط عقیدے نکالنا, پیر مرید مزار روضے چڑھاوا زری, یہ ساری چیز جو اس کے اندر معصومین سے متعلق ہو وہ جائز ہیں, لیکن وہ بھی ایک حد تک. اب 360 بتوں کو ماننے والے اور وہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھنے لگے, پیغمبر نے پوچھا اس میں یہ تبدیلی کیسے آئی؟ جیسے آپ کو بھی اطلاع ملے کہ فلاں شخص شیعہ ہو گیا, تجسس ہوتا ہے کہ اسے پوچھے تو صحیح. لوگوں نے کہا کہ یہی سوال ہم نے اس سے پوچھا, اس قبیلے کی سب سے بوڑھی عورت. اس نے کہا میں نے تو اپنے چرخے کی مدد سے اللہ کو پہچانا, جب میں اسے چلاتی ہوں چلنے لگتا ہے, جب میں نہیں چلاتی ہوں ہوتا رہتا. اتنی بڑی کائنات جب چل رہی, جب میرا چرخہ بغیر کسی چلانے والے کے نہیں چلتا تو یہ کائنات بغیر کسی چلانے والے کے کیسے چلے گی؟ پیغمبر اتنا خوش ہوں. روایت یہی ہے کہ مسکراہٹ پیغمبر کے مسورے نظر آنے لگے اور پیغمبر نے کہا علیکم بدین رجائے, اے مسلمانوں ان بوڑھی عورتوں کی طرح کا دین اختیار کیا کرو. اب دیکھیں یہ پورا واقعہ سامنے رکھ کے آخری جملے کو سنیں تو بالکل الٹی بات ہو. ایک تو ہوتا ہے کہ آپ کہیں کہ نہیں بات مختلف ہو, موضوع بدل گیا, وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں پیغمبر کچھ اور کہہ رہے ہیں. نہیں, بات وہی رہی, موضوع وہی رہا, بالکل الٹی بات ہوگی. جس جملے سے وہ صاحب یہ نتیجہ نکال کر ہمارے مراجع کو یہ مشورہ دے رہے کہ اصول دین عقل سے سمجھنے والی چیز ہی نہیں, عقل ہے مخلوق, اللہ ہے خالق, مخلوق سے خالق نہیں سمجھا جاتا. اب وہی حدیث چیزیں وہ لے کے آ رہے, وہی حدیث تو بالکل الٹی بات کہہ رہی کہ پیغمبر کہہ رہے کہ دیکھو جس طرح یہ بوڑھی عورت, چھوٹی سی دلیل صحیح, آسان سی دلیل صحیح, مختصر سی دلیل صحیح, وہ سکتا ہے کہ ایسی دلیل پہ ہزاروں اعتراضات بھی پیدا کیے جا سکے, مگر اس کے دل کو اطمینان دے رہی اس طرح سے ان بوڑھی عورتوں کا دین تمہیں اختیار کرنا. تو اگر کوئی بات سیاق و سباق سے کاٹ کر اور یہ دیکھے بغیر کہ کس طرح سے کہیے اسے پیش کیا جائے تو یقیناً غلط فہمیاں بڑھ جاتی ہیں, اور جو چیز پیغمبر کہنا چاہ رہے یا امام کہنا چاہ رہے اس کے بالکل الٹ بات ہمارے سامنے آتی. اسی حوالے جو گزارش میں کر رہا ہے, بات تو میں پھیلا بیٹھا بھی اسے سمیٹنا بھی تو ہے, وہ یہ کہ بالکل ابتدائی پھیلا ربیع الاول کی 17 تاریخ نہیں ہوئی ہے, اس لیے ذرا سا ہمیں موقع ملا, بالکل ابتدائی پیغام, اور جسے بہت ہی بنیادی حد تک ہمیں سمجھایا گیا وہ یہی ہے کہ اسلام چند چیزیں ہر بندہ مومن سے چاہتا, اور ان میں ایک وہ چیز کہ جس کی حدیث بیان کرتے کرتے یہ دوسری حدیث آتی, پیغمبر کی ایک حدیث کہ کفر کا راستہ پیٹ سے ہو کے گزرتا. یہ پیغمبر کی ایک حدیث کا اردو ترجمہ کیا گیا کہ کفر کا راستہ پیر سے ہو کے گزرتا. اگر کہ حدیث کے یہ الفاظ نہیں, یہ محاورتن ترجمہ, الفاظ یہ کاد الفقر ان یکون کفرا, امید ہے کہ فقر اور غربت آدمی کو کافر بنا دے, کاد الفقر ان یکون کفرا. یہ حدیث وہی حدیث ہے جسے آدھا پڑھا جاتا, جو میں نے عرض کیا آدھی حدیث سننے کی وجہ سے کبھی نتیجہ نکلنا کچھ چاہیے اب نکال کچھ اور دیتے. پوری حدیث تو پیغمبر کی یہ ہے کہ لو لا رحمت و ربی اعلی فقرائے امتی قادر فقر ان یکون کفرا, اگر میرے پروردگار کی ایک خاص رحمت میری امت کے فقیروں پہ نہ ہوتی تو یقین تھا کہ یہ فقر سب کو کافر بنا دے. اصل میں تو پیغمبر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بندہ مومن کتنا ہی پیسے کا محتاج کیوں نہ کبھی کافر بنے گا نہیں, لیکن وہ جو شروع کا ٹکڑا ہے وہ کم پڑھا جاتا. پتہ نہیں آپ کو آپ کے مشاہدے میں آیا کہ نہیں آیا, آج کل یہ حدیث میں اخبارات میں بہت پڑھ رہا ہوں, عام اخبارات, جہاں پہ یہ ایٹمی دھماکہ اور اس کے بعد کی پابندی اور ملکی دھماکاتی بھی معیشت اور آنے والے زمانے کی ایک ہولناک تصویر, اس سب کے اندر اکثر ہی جملہ آتا کہ پیغمبر یہ فرما دا یہ فقر و فاقہ اتنی بری چیز ہے کہ میری امت کو کافر بنا دے. اگر یہ پیغمبر نے الٹی بات کہی, یعنی الٹی ان لوگوں کے حساب سے الٹی, پیغمبر نے کہا کہ پیسے تو فقر و فاقہ کافر بناتا لیکن میری امت کے فقیر کبھی پیسے کی وجہ سے کافر نہیں بنے, کیونکہ خاص رحمت رب ان کے شامل حال جو ان کو آخری وقت میں بچا لے گی اور روک لے. مستثنیات, ایکسیپشنل کیسز, ہزار میں دو آدمی, وہ کبھی کسی قانون کو نہیں توڑتے, ورنہ مجبوری اعتبار حقیقت یہ کہ ہم نے ساری دنیا میں دیکھا جب آدمی کے بچے پروف سے دل ملا رہے, جب آدمی کو اپنے گھر کا خرچہ چلانے اور اپنی عزت اور آبرو کو بچانے میں زحمت ہو رہی, تو اس وقت نہ کوئی دین یاد رہتا ہے, نہ کوئی ایمان یاد رہتا ہے, نہ کوئی نظریہ یاد رہتا ہے, نہ کوئی عقیدہ یاد رہتا ہے, نہ کوئی اللہ یاد رہتا ہے, نہ کوئی آخرت یاد رہتی. یہ بھی بڑی رحمت کہ انتہائی غربت اور پریشانی کے باوجود من حیث المجموع 1-2% 5% کی بات چھوڑی, مسلمانوں کے قدم ہر قسم کی زحمتیں اور پریشانیاں برداشت کر کے دین پہ جمے ہوئے, دین پہ وہ ثابت قدم. اور حقیقت یہ ہے کہ لولا رحمت ربی علی فقراء امتی, اگر یہ بشارت نہ ہو کہ خاص میرے رب کی رحمت ہے میری امت کے فقیروں پر, تو انسان کی عقل کبھی اس بات کو قبول بھی نہ کرتی کہ اتنی زحمتیں برداشت کر جبکہ متبادل راستہ کھلا ہوا. پھر بھی یہ لوگ کیوں اپنے آپ کو مومن کہہ رہے ہیں, کیوں اپنے آپ کو شیعہ کہہ رہے ہیں, کیوں اپنے آپ کو امام کا ماننے والا کہہ رہے ہیں؟ لیکن ہاں اتنا ضرور کہ اس حدیث نے یہ تو بتا دیا کہ فقر و فاقہ کتنی بھیانک مصیبت, کہ آدمی اپنا عقیدہ تک چھوڑنے پہ مجبور ہو جاتا, وہ عقیدہ جس کی خاطر کبھی خود اور اپنی اولاد کو بھی شہید کرا دے. لیکن ایک منزل آتی کہ پیٹ کی مار آدمی کو کفر کی جانب لے جاتی, اس سے تو پیغمبر کی امت بچ گئی, لیکن یہ ڈر ضرور رہتا کہ اگر کفر کے قریب نہ پہنچے وہ تو بچ گئے. تو ایسا نہ ہو کہ کفر جیسے اعمال انجام دیے جائیں, اس لیے کہ یہ بہترین موقع ہے شیطان کے لیے ہمیں رشتے حرام کی جانب لے جانے کے لیے. ساری نصیحت, سارے بات, ساری آیت, ساری روایت اور ساری شریعت ایک طرح, لیکن واقعاً جب آدمی کے پیٹ میں آگ لگ رہی اور اس آگ کو بجھانے کا انتظام بھی ہے, ایک تو یہ ہے کہ ہم حرام بھی کریں تو کچھ نہیں مل رہا, ہو سکتا ہے کہ اس وقت فارسی محاورے کے مطابق ہم حرام نہ کریں, عصمت بیوی یا بے چادری, یا میرے مولا کا نہج البلاغہ کا آخری جملہ, آخری وشیش جملہ, کہ بہت سے لوگ طاقت نہیں رکھتے اس لیے متقی بن جاتے ہیں. تو اگر حرام کے راستے سے بھی کچھ نہ ملے اور پھر آدمی شریعت پہ چلے تو شاید سمجھ میں آ جائے, لیکن جب حرام کا راستہ بھی کھلا, دوسری جانب حالات اتنے خطرناک اور روز بروز خرابی بڑھتی نظر آ رہی, اتنا کا کہیں کوئی کسی قسم کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا, یہ بہترین موقع کہ شیطان شراب کو کیوں استعمال کرے, اسے اصل میں تو ہمیں گناہ کے راستے پہ لے جانا, اس کے بغیر ہی ہم گناہ کے راستے پہ چلنے کو تیار. چنانچہ اب سود, اب رشوت, اب قرضہ لے کے واپس نہ کرنا, اب شریف کا حق کھا جانا, اب جہاں سے جو ملے اسے حرف کر جانا, یہ سارے گناہ شیطان کے لیے کروانا انتہائی آسان. پہلے ماحول ایسا بنائے جس طریقے شیر کا شکار کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی, اور وہ یہ تھا کہ گڑھا کھودا اور اسے گھاس پھوس سے چھپا دیا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ شیر کو اس گڑھے کی جانب لے کے کیسے آیا جائے, پورے جنگل ایک مرتبہ ہانکا کیا جاتا, ڈھول بجا کے ایسا شور مچایا جاتا کہ اس کو بچنے کا کوئی راستہ نظر نہ آئے, ایک ہی راستہ کھلا ہوا, اور وہ اپنی جگہ یہ سوچ کہ چلو اب شیر سوچتا ہے کہ نہیں سوچتا, اس کو اپنی جگہ رکھیے گا, یہ محاورتن اور مثالن بات ہو رہی, وہ اپنی جگہ سوچتا کہ اس پریشانی میں ایک راستہ تو کھلا ہوا, دوڑتا چلا جاتا, اسے کیا پتا کہ یہ راستہ سب سے زیادہ خطرناک, چنانچہ کھلے راستے کو کھلا راستہ سمجھنے کی حماقت, اور ایک بار ایسا گرا کہ جان ہی سے چلا گیا. لیکن اس کے برعکس اگر وہ ڈٹ جائے اور بند راستوں کی جانب قدم بڑھائے تو انسان کہ کسی طرح سے لوگ ڈر کے مارے بھاگے اور اس کے لیے راستہ چھوڑ, 50-50 کام, ہو سکتا ہے کہ وہاں بھی لوگ رہتے ہیں تیار کھڑے, ہو سکتا ہے وہاں ڈر جا, جہاں تو 100% گڑھے میں گر کے مر جانا یقینی. یہی شیطان کا طریقہ ہے ہمارے ساتھ کہ چاروں طرف سے ہمیں اتنا پریشان کیا, ایک راستہ کھلا ہوا, یہ وہ راستہ ہے کہ جو حرام کے گڑھے کی جانب ہمیں لے جا رہا, ہمارے ذہن میں بھی نہیں, یہ حرام کا راستہ ہے جو جہنم کے گڑھے کی جانب ہمیں لے جا رہا. ہم خوش, ہم مطمئن, ہم بڑے مصروف کہ اگر ہر طرف سے راستے بند ہے تو کیا ہوا, ایک راستہ تو کھلا, قدم آگے بڑھا, شاید بس نکلو, کیا پتا کہ یہ تو وہ راستہ ہے جس میں گرنا یقینی ہی یقینی, پھنسنا یقینی ہی یقینی. آج ایسا ہی ماحول بن گیا, اور جن گھروں, جن لوگوں کے ابھی تک ایسا ماحول نہیں بنا, وہ انتظار کرے ویسے پروردگار اور مومن اور مومنہ کی آبرو کو ہر طرح سے محفوظ رکھے, لیکن آنے والا زمانہ ہو سکتا ہے کل ان کے لیے بھی ایسے ہی حالات ہو جائے. مگر اس میں دل میں ایک مرتبہ یہی سوچنا کہ جہاں ہم نے ساری زندگی زحمت اٹھائی, پروردگار عالم کی خاطر بے شمار قربانیاں, اپنی آخرت کو سنوارنے اور بنانے کے لیے اتنی احتیاط کی, وہ ایسا نہ ہو کہ وقت آخر. مجھے ایک اردو کا شعر ہے جس کا نثر میں یہی ترجمہ کہ کمند وہاں ٹوٹ جائے جبکہ لگے بام دو چار ہاتھ رہ جائے, بالکل چھت پہ چڑھنے والے اس وقت رسی ٹوٹ جائے, بالکل بس سے نکلنے والے اس وقت گر جائے, یادوں جو ماجود کی طرح سے دیوار بالکل ٹوٹنے والی, اور ایک بار سستی اور ساحلی آ جائے ہم واپس چلے جائیں. پتا چلا ساری زندگی کی نمازیں, ساری زندگی کے روزے, ساری زندگی کا تقوا, ساری زندگی جن جن گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا, آخری مرحلے میں آ کے اپنے آپ کو گرا دیا. اس لیے کہ حدیث تو یہی کہ من اصل جو امتن من الحرام, اگر کوئی آدمی حرام کا ایک لقمہ کھائے گا, 40 دن نہ نماز قبول, نہ روزہ قبول ہے, نہ دعا قبول. یہ بھی ایک عجیب مسئلہ, لوگ کہتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہے اس لیے ہم حرام کی طرف جا رہے ہیں, اور خدا کہتا ہے کیونکہ تم نے حرام کھایا اس لیے اب تمہاری دعا قبول ہو. تو کہتے ہو مرغی پہلے پیدا ہوئی کہ انڈا؟ اس وقت ہم نے اور آپ نے تو یہ مسئلہ بنا لیا, لیکن یقیناً حالانکہ ہماری ہو سکتی ہے, خلاق دو عالم کی تو نہیں ہو سکتی. ایک بڑی خرابی یہ بھی کہ حرام کھا کے دعا کر رہے, دعا قبول نہیں. نتیجہ یہ نکلا کہ حالات اور خراب ہو گئے. اب تو ہم نے جان بوجھ کے حرام کھانا شروع کیا, اور حرام کھانے سے ہی مجھے آج کے مسائل بیان کرنے کا ایک موقع ملا, ورنہ تو تقریر چلتی چلی جائے گی انشاءاللہ آئندہ آئے گی. اس لیے کہ فی الحال میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ ذہنی پریشانیوں میں حد سے زیادہ مبتلا. اسلام نے اس کا حل بھی بتایا, وہ انشاءاللہ آئندہ تین چار تقاریر میں تین چار چیزیں آئیں, بہت ہی مختصر ہے, جس پر آئندہ تقریر کی بنیاد پڑے. قرآن کی آئے اعلیٰ ذکر اللہ تطمئن القلوب, یاد رکھو کہ دل کو اطمینان صرف اللہ کو یاد کرنے سے ہوتا. لیکن جو بات آج چل رہی کہ مسئلہ شروع یہاں سے ہوا, ایک تو شیطان حالات ایسے بنا, ایسا ماحول بنا کہ اس شیر کی طرح سے ہم بھی گھبرا کے اس حرام کی سڑک پہ دوڑ, یہ سوچ کر کے یہی ایک راستہ کھلا ہوا, باقی تو سارے راستے بند. شاید ٹھہر جاتے, شاید رک جاتے, کسی اور طرف کوشش کرتے تو 50-50 چانس بچنے کا تھا اور مرنے کا تھا, یا تو 100% چانس مرنے کا, اس کے پاس اصل نہیں. میں نے جملہ کہا تھا نا کہ پتا نہیں شیر سوچتا ہے کہ نہیں سوچتا, وہ سوچتا ہو کہ نہ سوچتا, ہم اور آپ تو سوچتے ہیں نا. ہمیں ایک مرتبہ غور کرنا کہ جو قدم اس وقت اٹھا رہا ہے اس کا نتیجہ کیا. یاد رکھیں ہر اعتبار, ہر عقل یہ کہتی ہے, یاد جو ماجود کی مثال شرعی مثال, جب آخری لمحے کے اندر اپنی ساری محنت سے پانی پھیر دیتے, یا قرآن اس گڑیا کی مثال بھی تو دی ہے نا کہ جو چرخہ کاٹ کے تیار کرتی ہے وہی, اور اس کے بعد اسے تو دیتی ہے مکڑی کے جالے کی طرح, لیکن سارے پھیلاتا جا رہا ہوں بات پھیلتی جائے. مگر عقل بھی یہ کہتی کہ بعض آپ اس وقت کی تھوڑی زحمت بہتر, بجائے اس کے کہ اس وقت آرام میرے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی خرابی, فرق کیجیے کہ کسی کے آنکھ کا آپریشن ہوا اور اس وقت اس میں خارش ہو رہی, بجائے اس کے کہ ایک مرتبہ خارش کی بھکتی تکلیف کو فائدہ پہنچانے کے لیے نوچ لیا جائے اور زندگی بھر کے لیے اپنے آپ کو بینائی سے محروم کر دیا جائے, یہ زیادہ بہتر کہ آدمی کے ہاتھ بندوا لیے جائے. وہ تو میں مثال کہہ رہا ہوں, اب خارش یہ معمولی تکلیف نہیں ہوتی ہے جس کے اوپر یہ گزر رہی, اور جس وقت واقعات کھجلی ہوتی اور آدمی کھجاتا ہے, غالباً یہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت, شراب پینے میں بھی وہ کیا مزہ ہوگا جو کھجلی کھجانے میں مزہ ہوتا, جب کھجلی آ رہی ہے اور کوئی لوگ اور تھوڑی دیر کے بعد کھجانے کی اجازت. لیکن کیا اس کی خاطر ہم یہ اجازت دیں کہ اپنی آنکھ کو جو آپریشن کے الگ میں نوچ سے نکال دو, ٹھیک ہے اس وقت کی کھجلی مٹ جائے, ساری زندگی کی نابینا پن اور انداپن تمہارے ساتھ ہو, یا اگر کسی آدمی کے ہاتھ میں معمولی زخم آ جائے تو اس کی تکلیف سے گھبرا کے ہاتھ کاٹ کے پھینک دیا جائے کہ کم از کم اس تکلیف سے تو نجات ملے. اس طرح انسان وہاں یہ برداشت نہیں کر سکتا, تھوڑی سی غربت, تھوڑی نہیں بہت بڑی غربت, بہت بڑی غربت, لیکن ایسی غربت کہ جس کا نتیجہ یہ ہے کہ دنیا میں بھی نقصان اور آخرت کے اندر بھی جہنم. دنیا میں کیوں نقصان؟ چھوٹا سا جملہ کہہ رہا ہوں, پتہ نہیں آج کہنا مناسب ہے کہ نہیں, اور وہ یہ کہ روایتوں میں جو ایک بات آپ نے بار بار سنی کہ اللہ نے ہر ایک کا رزق لکھ دیا, حرام سے لو یا حلال سے تمہاری مرضی. اس کی اب اس حدیث کی بہت ساری وضاحتیں کی گئی. ایک وضاحت جو میں نے بعض عارف علماء کے کلام میں پڑھی, وہی میں نے کہا اپنے تفصیل میں نہیں جانا جا, وہ یہ کہ اس کا ایک مفہوم جو ہمارے اور آپ کے ذہن میں آتا ہے, بعض حدیثوں سے تائید بھی ہوتی, مولا کے گھوڑے کی لگام چوری کر کے بیچنے والا واقعہ, وہ کیا؟ وہ یہ کہ روزانہ صبح کا سورج نکلتا یا اس سے پہلے فجر کی اذان ہوتی, اللہ لکھ دیتا ہے کہ آج کے دن اس کے لیے 100 روپے. اب ہم چاہیں یہ حرام سے لے یا حلال, ایک تو یہ وضاحت ہے جو زیادہ ذہنوں میں, لیکن میں نے بعض علماء کے تلاش میں جن کا تھا, جن کی کتاب کا اس وقت نام نہیں لینا چاہتا ہوں, کیونکہ میری ایک عادت یہ ہے کہ جب کسی ایسے عالم کا نام آ جائے جس کے حالات لوگوں کو پتا نہ ہو تو تقریر رہتی ہے ایک طرف, ان عالم کا تذکرہ شروع ہو جاتا. انہوں نے اس حدیث پوری زندگی میں مستقر کیا کہ ادھر ایک بچہ پیدا ہوتا, سات سال کی عمر ہے, اللہ اس کے سات سال کے رزق کا انتظام کر دیتا. یعنی دنیاوی مثال سے سمجھیے کہ سات سال کا پیسہ اٹھا کے ایک طرف رکھ دیتا کہ میاں صاحبزادے کی ہے تمہارا رزق, اب اس کو روزانہ لیتے رہو گے, زندگی میں کبھی نہ بھوکے مرو گے, نہ ہاتھ پھیلانا پڑے گا, نہ اس وقت ختم ہو, اور چاہے تو اسے دس سال بیس سال پچیس سال ہے جو آرام کے ساتھ دونوں ہاتھ اٹھاتے ہوئے خرچ کر, اس کے بعد یہ خالی ہو جائے گا, دوبارہ بھرا نہیں جائے گا یہ خزانہ. تو اب بعض علماء نے کہا کہ رزق بھرا روزانہ لکھا جانے والا رزق نہیں, ساری زندگی کا رزق پیدائش کے دن لکھ دیا گیا, یا تھوڑی گنجائش پیدا کرے تو بالغ ہونے کے دن لکھ دیا گیا. اب اگر آج حرام طریقے سے پیسہ کما رہے تو حرام سے پیسہ نہیں آئے گا, اسی رزق میں سے آپ کو دیا جائے گا. ہزار 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 ہر مہینے لے کے بیس سال چلے, آپ نے ایک سال دس لاکھ دو دن تین دن چار دن میں لے لیا, خزانہ خالی ہو گیا, اس کے بعد ہاتھ پھیلانا پڑے. اور اگر اس تشریح کو قبول کیا جائے جو نہ حدیثوں کے خلاف, نہ روایات کے خلاف ہے, نہ پل کے خلاف, تو سمجھنے کی بات آ جاتی ہے. بہت سے حرام سے کمانے والوں ہم نے تو دیکھا کہ وہ عیش کر رہے, آج اگر رشوت نہ لیتے تو ان کے گھر میں فاقے ہوتے, رشوت دے لی گھر چل پاؤ. تو ہم نے سوچا کہ اگر لکھ دیا گیا تو یہ بغیر رشوت کے بھی اس کے گھر کے اندر کہیں سے پیسہ آنا چاہیے, اس سے مراد ساری دے دس سال بعد ہے, نہ پندرہ سال بعد ہے. تو اس کو اگر ذہن میں رکھے تو پتا چلتا ہے کہ حرام کا جو راستہ کھلا یہ دنیا میں بھی نقصان دے رہا, ساری آخرت نہیں دنیا میں, یہ ایسا ہی ہے جیسے شیر دوڑ رہا. اب پانچ سو گز تک شیر کو کھلا علاقہ مل گئے, پھر گڑھے میں جا کے گرے, قدم بڑھاتے ہی گڑھے میں نہیں گرے گا. پانچ سو گز کے بعد تو پانچ سو گز تو اسے بڑا ہموار راستہ ملا, بہت خوش ہو گئے, یہ بڑا اچھا راستہ, حرام کا راستہ کھل گئے. پانچ سو گز تک تو ہمیں ملتا رہا, جتنا مانگا اس سے ڈبل ملا, جو نہیں بھی چاہیے تھا وہ بھی مل گئے. بعد میں پتا چلے گا کیسے گڑھے میں گرے کہ دنیا بھی گئی آخرت بھی گئی. اب خصوصیت کے ساتھ اس میں جو مسئلہ آتا وہ یہ ہے کہ ایک حرام وہ ہے کہ جو کمانے کا حرام ہوتا, اور ایک حرام وہ ہے جو خرچ کرنے کا حرام ہوتا. فی الحال دو مسائل میرے ذہن میں ہیں, یہ دو مسائل اس کی وجہ سے میں کمانے والے حرام کو موضوع نہیں بناتا, خرچ والے حرام کو موضوع بناتا ہوں. لیکن اتفاق یہ کہ مسئلہ آج بالکل الٹا بیان کرنا, مسئلہ بالکل الٹا بیان کرنا. پہلے آپ پہلے سیدھا سمجھ لیجیے تو الٹا, خرچ کرنے والا حرام اس چیز کا نام کہ آدمی نے کما تو لیا حلال طریقے سے, اب جو بھی کمائے اس پر کچھ واجبات شرعی جنہیں ہماری اصطلاح میں کہا جاتا ہے وجوہات, وجوہات شرعی, وہ مالی خرچہ جو ہمیں شریعت کے نام سے کرنا, خمس, زکات, صدقہ واجبی, نذر, مال وصیت, رد مظالم, وامثالہ, یہ وجوہات شرعی, جو پیسہ ہم نے کمایا اس میں شریعت کی جانب سے کچھ پابندیاں ہیں. ایک بات تو بالکل واضح ہے کہ جس کے مال میں شریعت کی رقم نہیں نکالی, اس مال سے جتنے بھی تصرفات وہ نیکی کے راستے میں ہو تو قبول نہیں. اسی مال سے اگر نمازیں پڑھی گئی, نماز صحیح ہے کہ غلط, وہ الگ مسئلہ, قبول تو نہیں. روزے رکھے گئے, روزے قبول تو نہیں. حج کیا گیا, حج قبول تو نہیں. مسجد کا چندہ دیا گیا, یہ چندہ قبول تو نہیں, یعنی ثواب کوئی نہیں. بلکہ بعض حالتوں قبول کے علاوہ عبادت باطل بھی ہو جاتی, اور ایسی باطل ہوتی کہ سوائے اس کے کہ دوبارہ قضا کی جائے کوئی راستہ نہیں. مثلا یہ مشہور مسئلہ, اس مسئلے سے پیدا ہونے والا دوسرا مسئلہ, اور اس پر ہمارے تمام مراجع کا تقریباً یکساں جواب. مسئلہ توحید میں لکھا ہوا کہ جس لباس میں نماز پڑھی, اگر وہ لباس ساتر تھا, جسم چھپا رہا, خمس واجب تھا اور نہیں دیا گیا, تو یہ نمازیں باطل ہیں. اور یہی مسئلہ حج کے طواف اور قربانی کا ایک مسئلہ. اب اس سے دوسرا مسئلہ پیدا ہو, اور وہ یہ کہہ رہے یہ تو غلطی ہم سے ہو گئی, ہم نے مرضی سے پوچھوایا, یہ ہم سے غلطی ہو, ہم وہ سارا خمس اب دینے کو تیار ہیں, بلکہ مزید جو اس میں اضافہ ہوتا ہے وہ بھی دینے کو تیار ہے. کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ پرانا خمس جو دیا جاتا وہ کبھی 24% ہو جاتا, ویسے تو ہر ایک کو معلوم ہے کہ خمس یعنی پانچواں حصہ یعنی 20%, مگر کبھی خمس کا خمس نکال کے 24 ہو جاتا, وہ بھی ہم تیار, اس سے بھی زیادہ پہ تیار, وہ سب دینے کو تیار.
جو نمازیں اب تک پڑھی ہیں کیا وہ صحیح ہوں؟ پہلے مسئلے سے دوسرا مسئلہ نکلا کہ خطا کار کی دو قسم ہے، ایک غلطی کر کے سننے کو تیار نہیں، ایک غلطی کر کے تیار ہے ہر کفارہ دینے، ہر ازالہ کرنے، ہر توبہ کرنے. تو دوسرے آدمی ہی نے مسئلہ پوچھوایا، پہلے کو کیا غلط ہے کہ وہ مسئلہ پوچھوا. وہاں سے جواب یہی ہے کہ اس ازالے اور کفارے اور توبہ کی وجہ گناہ معاف ہے، قیامت میں کوئی کوشش نہیں، لیکن نماز اور حج دوبارہ کرنا. اس کے بعد مثلا مرحوم آ گیا کوئی کا استفسار، پوچھا گیا کہ کوئی حل بتائی، فرمایا نہ حل لنا، ہمارے پاس اس کا کوئی حل نہیں سوائے اس کے کہ جو نمازیں اس طرح پڑھی گئی ان کو قضا کرنا ہی کرنا ہو. حج میں پھر بھی لوگ بات مان لیتے ہیں کیونکہ حج دوبارہ کرنا کرے کی سمجھنا، دوبارہ چلے جائیں کوئی بات نہیں. یہ دوسری بات، یہ دوسری بات کہ یہاں بھی ایک مسئلہ سامنے آتا. ہم نے مراجع کرام مسلم آگرہ خری سے پوچھا کہ پہلا واجب حج کر دیا اور دوسرا حج کرنا، روایتوں اسی تاریخ کو کربلا کی زیارت کی بھی بڑی فضیلت ہے. یہ باقاعدہ میں استفتا پڑھ رہا ہوں، کوئی حدیث سے نتیجہ اخذ نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ حدیث سے نتیجہ غیر مشتعد اخذ کرے تو غلطی کے امکانات. اور فتوا پڑھنا اس کا مطلب یہ کہ مرضی نے کیا نتیجہ اخذ کیا، دوسرا حج کرنے کا ثواب زیادہ ہے یا بجائے دوسرا حج کرنے کے عرفات کی زیارت. کربلا میں عرفات کی زیارت سارا سال نو ضلع کی بات ہو رہی، کیونکہ حج بھی نو تاریخ کو ہوتا. جواب ملا کہ روایات سے دوسرے حج کے ثواب سے کربلا کی زیارت کا ثواب زیادہ ہے، سوائے ان لوگوں کہ جن کا حج پہ جانا دیگر مومنین کرام کے لیے ضروری یا بہتر. تو یہ بھی الٹی تبلیغ نہ ہو رہی ہے کہ لوگ یہ نتیجہ نکالیں کہ آج کل حج کا چرچا بہت بڑھا دیا گیا تو وہیں پہ جاؤ. نہیں، جو واجب حج ہے وہ تو واجب، اس میں تو کربلا کی زیارت پر اس طرح جانا کہ حج چھوڑ کے جا رہے وہ حرام، لیکن اس کے بعد وہی طریقہ جو ہمارے بزرگوں کا تھا اور اب تک بہت سے لوگوں کا ہے شریعت کے اعتبار سے مناسب. دیکھیے پھر بھی واجبات کی بات نہیں، چوائیس آدمی کے بعد، لیکن اگر کوئی ثواب کے اعتبار سے پوچھے تو اس کا جواب یہی ہے کہ جو آپ نے سنا. اب جب بات نکلی تو تیسری بات بھی سن لیجیے. پوچھا گیا کہ کربلا کی زیارت عرفہ میں اتنی زیادہ، وہ خالی عرفے کے لیے ہے کہ سارا سال کے لیے؟ عرفہ میں تو ہم نے اس لیے پوچھ لیا کہ ٹکراؤ حج مستحبی سے ہو رہا تھا، تو کہا کہ وہاں پہ کربلا کا سوال کیا تھا. پھر ہم نے کہا سارا سال مسئلے سے مسئلہ نکلا، پوچھا گیا، تحریری جواب آیا موجود، جواب یہ نکلا کہ ہاں سارا سال ماہ سوا سفر کے آخری اشرے جو اس میں معتبر روایتوں سے ثابت کہ امام رضا کی زیارت کا ثواب کربلا سے بھی زیادہ، سفر کے جو آخری درجے ہیں. اب اس میں بعض مہاراجے نے پورا ماہ سفر شامل کیا، لیکن میں صرف وہ جواب دے رہا ہوں جسے سب نے مانا. تو اب یہ ترتیب ذہن میں رکھیے، اور ہمارے معاشرے کے پاس جو ترتیب ہے کچھ پرانی تھی کچھ نئی ہو گئی ہے، الٹ پلٹ ہو گئی، اسے جا کے ان تین جملوں کی مدد سے صحیح کر. البتہ یہ سارا مسئلہ ثواب اور فضیلت کا، واجبات کا اس میں کوئی دخل نہیں سوائے اس ایک مسئلے کہ حج کی شرائط پوری ہو جائے تو جتنا ثواب اور فضیلت حج کی وہی، باقی کسی میں فضیلت بھی نہیں، حرام ہو جاتا ہے فقط اس لیے کہ واجب کو چھوڑ، ورنہ تو فضیلت اپنی جگہ ثابت. تو اب یہ ایک مسئلہ ہے کہ وجوہات کے شرعی جس مال میں واجب ہو جائے، اگر اس مال سے کوئی نیکی کی جائے تو کہا کہ یہ نیکی قبول تو نہیں ہے، یہ تو سیدھی سیدھی بات، اور بعض نیکیاں صحیح بھی نہیں. قبول الگ لفظ ہے جس کا تعلق ثواب سے، صحیح اور غلط کا تعلق عمل کی تکرار یا قضا سے. جیسے نماز قبول بھی نہیں ہے اور بعض حالتوں میں صحیح بھی نہیں، دوبارہ پڑھنا ہی پڑھنا. آپ ادائیگی پہ تیار ہو جائے تب بھی پڑھنا، آپ قبر ادائیگی پہ تیار ہو جائے تب بھی پڑھنا. یہ ایک بات. اب سنیے اس سے متعلق ایک بات اور، وجوہات شریعہ یا اسلام کے مالی واجبات ان میں ترتیب بھی ہوتی ہے، ترتیب بھی ہوتی، غرض کیجیے کہ مالی واجبات ہی ادا کرنا، آپ نے اپنے حساب سے جو پہلا تھا اسے چھوڑ کے دوسرا کر، اس سے فائدہ نہیں. نہیں ذرا اس کی ایک مثال دے دوں، غالباً اس سے زیادہ میں سمجھانا پاؤں گا. مثلاً اس کی ایک مثال دوں، آیت اللہ کوئی ہی کا فتوا مسلسل میرے بحث آ رہا، اب تک جتنے فتوے بتائے گئے یہ سارے مراجع کی جگتا، اب جو مثال میں فتوا آ رہا ہے یہ صرف آ رہا ہے کوئی کے ان مقلدوں کے لیے جن کو اب تک عمل کی اجازت ہے. اور وہ یہ کہ بینک میں ہمارا پیسہ پڑا، اسلامی بینک نہیں سرکاری بینک، حکومت کا بینک، کیا فتوا ہے ہمارے خود کا حکومت کے بینک کے بارے میں؟ فتوا یہ ہے کہ وہاں سے جو نفع مل وہ آپ اس شرط کے ساتھ لے سکتے ہیں کہ دل میں نیت کریں کہ یہ مجہول المالک ہے اور مجہول المالک کا اختیار حاکم شرح کے پاس, چنانچہ میں ان کی اجازت سے لے رہا ہوں. پوچھا گیا کہ کیا یہ ہر دفعہ نفع لینے کے لیے نیت ضروری ہے؟ واجب, اس کے بغیر نفع لینا حرام. ضروری ہر دفعہ یہ نیت دماغ میں ہونا چاہیے. اب یہ دوسری بات کہ جب ہمارے کوئی کسی چیز کی نیت واجب کرے تو ان کا اس میں بھی ایک نظریہ. ہم نے پوچھا کہ نیت کسے کہتے ہیں؟ پہلے تو پوچھا کہ ہر دفعہ جب بھی بینک سے پیسہ نکالے, اپنا پیسہ نکالے تو کوئی نیت ہے, اپنے پیسے کے علاوہ نکالے, مثلا خاص کے پاس سرٹیفکیٹ اس کا 6 مہینے کے بعد نفع لیا, ڈیفینس سیونگ سرٹیفکیٹ کی رقم دی, اپنا جو بینک کے اندر کرنٹ سیونگ اکاؤنٹ ہے یا پروفٹ اینڈ لاس اس میں سے نفع لیا, یا یہ کہ ابھی گولڈن شیک ہینڈ میں بہت سے لوگوں جو ان کی تنخواہ سے کٹا تھا اس کے علاوہ بینک نے دیا, جو بھی پیسہ بینک کی طرف سے ملے جو آپ کا اپنا نہیں. فرماتے ہیں ہر دفعہ اس کے لیے نیت کرنا ضروری ہے کہ میں مجھول المالک پر کتنے حاکم شرع لے رہا ہوں. بلکہ کچھ لوگوں کو تو اگر کوئی کا جواب آئے وہ سمجھانے کے لیے مختصر میری نیابت میں لو, یہ لوگ بھی آیا میرا نمائندہ بن کے لو, میری نیابت میں لو, یہ اگر کوئی کا پیسہ ہے ان کی طرف سے میں لے رہا ہوں, یہ الفاظ بھی ہیں. تو خیر اب یہ کہا گیا کہ یہ نیت واجب ہے. کی دنیا کی کتاب کو یہ تو حکومت العوام سے کیا آگاہی کوئی پائیداری کی توفیق ہے, جس سے فتوا لیا ہے اسی سے تفصیل ہے. ہم نے کہا یہ بتائیے نیت کسے کہتے ہیں؟ کہا نیت کسے کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص آپ سے یہ سوال کرے کہ بھائی یہ پیسہ کیوں لے رہے ہیں تو آپ جواب دیں کہ آگاہی کوئی کی اجازت سے لے رہے. ذہن کے اندر وہ دبا ہوا خیال جو ہو سکتا ہے پیسہ لیتے وقت نہ ہو مگر ایسا ہو کہ اگر کوئی تم سے پوچھے تو جواب دے سکتے, یہ آگاہی کوئی کا بینک کے حوالے سے مسئلہ نہیں, پوری عبادات میں ہر جگہ ہمارے کوئی نیت کی یہی تعریف کرتے ہیں. وضو میں نیت واجب, کیا واجب؟ کہا نہ زبان سے کہنا واجب ہے نہ دماغ میں لانا واجب, بس اتنا واجب ہے کہ تم وضو کر رہے ہو تو پوچھ لے کیا کر رہے تو بتا دو وضو کر رہا ہوں. نماز میں یہی نیت, کوئی دماغ میں لانا یہ زبان پہ نہیں, ہر ایک کو معلوم ہے کیونکہ آگاہ روحانی نیت کے مسئلے میں یہ مسئلہ بہت اچھل گیا, لیکن مجھے عرض یہ کرنا کہ یہ آگاہ کوئی کا مسئلہ خاص بینکنگ کا نہیں, ان کی نگاہ میں نیت کی تعریف ہی ہے. نیت کسے کہتے ہیں؟ ارتکاز عقل, عقل میں ایک چیز بیٹھی چاہے سامنے نہ ہو بیٹھی, جب پوچھیں گے فوراً بتا دیں. چنانچہ یہی مسئلہ آگاہ کوئی کا احتیاط واجب میں, ہم نے پوچھا آپ کی احتیاط واجب ہے, ہم نے دوسرے کی طرف رجوع کی, کہا کہ آپ نیت کر کے رجوع کر سکتے. تو اگر نیت نہیں کی تو نہیں, نیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی عورت سے پوچھتا کہ تو مقلدہ ہے آگاہ کوئی, اور وہ کہتے ہیں احتیاط واجب یہ ہے کہ چہرہ چھپاؤ, تم نے چہرہ کیوں کھولا؟ جب بھی وہ چہرہ کھولے اسے نیت کرنا کہ میں نے چہرہ اس لیے کھولا ہے کہ احتیاط واجب میں نمبر 2 کی طرف رجوع کیا. ہر دفعہ جب بھی وہ چہرہ کھولے, چاہے جن میں 50 دفعہ چہرہ کھولنا پڑے, لیکن اتنی نیت دماغ میں ہونا کافی کہ اگر کوئی اس کی جاننے والی یا نہ جاننے والی یا مسئلہ جاننے والا پکڑ کے پوچھ لے یہ کیا ہے, تقریب کرتی ہو آگاہ کوئی کیوں چہرہ کھولا, وہ اتنا کہہ سکے بھائی احتیاط واجب کی وجہ سے. اور یہی نیت بینک کے معاملے میں, لیکن بہرحال دماغ میں کہیں یہ نیت ہونی چاہیے, اس لیے کہ ابھی بھی بہت سے لوگ ایسے کہ جو بینک سے پیسہ لے لیں اپنے پیسے کو چھوڑ جو پیسہ بھی بینک, میں نے عرض کیا نا کہ ساری اس میں پروفٹ شامل نہیں, حتیٰ یہ کہ اگر آپ کو وہ تنخواہ سے کٹا ہوا پیسہ ملا یا کسی کوئی بھی بینک کا پیسہ, ہر ایک پہ یہ نیت ہونی چاہیے. لیکن بہرحال 90% مسئلے جاننے والے آخری جملے سے تو سمجھے کیا اتنا تو ہمارے ذہن میں خیال ہوتا, لیکن ہر بھی ایسے لوگ آپ کو ملے جو پابند شریعت ہیں مگر ان کے ذہن میں یہ مسئلہ تک نہیں کہ گورنمنٹ کے بینک سے سود یا نفع لینے کی اجازت ہمیں کیسے ملی. چنانچہ اگر ان سے پوچھے بھی کہ کیسے ملی تو شاید وہ نہ بتا پائیں کہ یہ مجہول المالک, اور اگر مجہول المالک ہے تو مجہول المالک میں مستحق کا اختیار, اور مستحق کا اختیار ہے تو اس نے ہمیں اجازت دی, یہ سارا مسئلہ ایک اجازت کا. چنانچہ میں نے کہا نا کبھی وہ خلاصہ کر کے کہتے باقی دونوں باتیں چھوڑ, اتنا کہہ دو میں آپ کوئی کس طرف سے لے رہا ہوں، ان کی طرف سے لے رہا ہوں یا ان کی اجازت سے لے رہا ہوں، یہ تمثل ذہن میں ہونا چاہیے. اور اگر یہ نہیں تو مسئلہ بڑا گڑبڑ، پھر جو نفع لیا گیا شاید وہ جائز بھی نہ ہو. اچھا خیر، اس کی مزید وضاحت آئندہ کروں گا، اس لیے کہ رزق حلال جو میرا موضوع بنا اس حوالے سے ان چیزوں پہ بہت زیادہ نگاہ کرنا. یہاں کا نہیں پتا مجھے، کیونکہ بہرحال تو چار ہزار کا طریقہ الگ ہوتا، لیکن باقی کراچی کے اندر جن کو گولڈن ہینڈ شیک کا پیسہ ملا، زیادہ تر نے حکومت کی اسکیموں میں واپس انویسٹ کر دیا، اور جو نفع مل رہا ہے وہ سارا نفع حرام ہے اگر یہ بیان نہ ہو. لیکن اس مسئلے کو بیان کرنا تو اگلے مسئلے کی وجہ سے تھا، ورنہ خود یہ مسئلہ بڑی تشریح طلب ہو سکتا ہے. آپ میں سے بہت سے کہیں اور صحیح کہ لفظ مجھول المالک اتنا مشکل لفظ کہ بہت سے بزرگ مردوں یا عورتوں کو جو بیوہ ہیں یہ لفظ بھی یاد کرانا مشکل ہو. سارا مسئلہ سمجھانا تو بات کی تھی، جیسے مرحوم آقا گل پائیدانی کا نام بہت سے مومنین کی زبان پہ آخر تک نہیں چل سکا، یا جو حکومتوں کو مینڈیٹ ملتا ہے بہت سے لوگ اس کو نہیں بول پاتے. کل ہی میں اخبار میں پڑھ رہا تھا، کسی صاحب نے کہا کہ موجودہ حکومت کو جو مینڈک ملا، یعنی وہ لفظ نہ سمجھ پائے مینڈیٹ کو، مینڈک پڑھا جا رہا ہے تو کوئی تعجب کی بات نہیں. ہو سکتا ہے مجھول المالک کو بھی ایسا ہی کچھ پڑھا جائے، لیکن اس کا تصور ذہن میں بٹھانا ضروری، اور وہ ان پانچ سات منٹ میں نہیں بیٹھ سکتا تو اصل مسئلہ سن لے. آئندہ ہفتے کے مسائل خمس اور بینکنگ کے ملے جلے مسئلے. اب وہ مسئلہ کیا رہا کہ وجوہات کی شرح آپ کو دینا، جو دینا آپ نے اس سے زیادہ دے دیا یا اس سے کم دے دیا کسی اور حوالے کام نہیں چلے. جیسے اس کی ایک مثال اس لیے کہ اتفاق پرانے کاغذات کو دیکھتے ہوئے آج صبح یہ مسئلہ سامنے آ گیا. آج صبح ہی سامنے آیا تھا پرانے کاغذات میں دبا ہوا، اور وہ یہ کہ اب اگر کوئی فرماتے آپ نے بینک میں پیسہ رکھا، یہ نیت بتائی، اس نیت کے ساتھ پیسہ نکالا، یہ صرف ان بینکوں کا مسئلہ ہے، یہ گورنمنٹ کے ہوں یا اس میں گورنمنٹ کے کچھ شیئر، چاہے کنٹرولنگ شیئر نہ بھی 5% کی، وہ بھی گورنمنٹ ہی کے بینک کہلائیں، یہ مسئلہ خالی ان بینک کا کہیے نکالنا. لیکن یہ نیت کر کے نکالنے کے بعد پیسہ حلال نہیں، اس میں سے صدقہ دینا ہے پھر باقی حلال ہو. صدقہ کتنا کہا کہ 50%. البتہ اگر کوئی پرسنلی کانٹیکٹ کرے الگ سے آ کر تو اس کی حالت کی وجہ سے یہ مقدار کم کی جا سکتی ہے، لیکن ویسے عام مومن کے لیے 50%. تاکہ جو پرانے کاغذات میں مسئلہ نکل آیا وہ یہ نکلا کہ کسی نے پوچھا تھا کہ مجھے یہ سب نہیں معلوم، اتنا پتا تھا کہ یہ مستحق کمال ہے اس کو نکال سکتے ہیں، میں نے اسے نکالا. نکالنے کے بعد احتیاطاً سب سے پہلے پورے مال کا خمس دے دی، بالکل پاک، اور وہ خمس دینے کے بعد باقی مال کو استعمال کیا. آپ کوئی کا جواب یہ تھا کہ یہ استعمال حرام رہا، خمس واجب ہوگا اس سال کے بعد، آپ پیشگی دینا چاہیں وہ آپ کا مسئلہ، لیکن پہلے اس کے اوپر صدقہ، کیونکہ صدقہ واجب ہے جیسے ہی آپ کے ہاتھ میں پیسہ، خمس واجب ہے ایک سال گزرنے کے بعد. ٹھیک ہے، جو ایک سال بعد کا خرچہ ہے آپ ابھی کرنا چاہیں مرضی، لیکن جو آج کا خرچہ ہے وہ تو پہلے کرنا ہی کرنا، پہلے یہ خرچ نکلے گا اس کے بعد خمس کو دیکھا جائے. اس بیچارے پیسہ نکال، مسئلہ بھی اس کو نہیں پتا تھا، سب سے بستے اپنی طرف سے ایک احتیاط تھی کہ علماء یا مولوی حضرات کہتے ہیں سال بھر بعد خمس دے، کیوں میں سال بھر بعد دوں، ہو سکتا ہے سال میں خرچ ہو جائے، ایک فوراً اسی وقت اسی نے خمس دے. اپنی طرف سے کتنی احتیاط کی، مسئلے کو بنایا، سوارا، خرچہ کیا، سب کچھ کیا، اور ہو سکتا تھا کہ یہ وہ آدمی تھا کہ جاتا اگر کوئی کے پاس یا ان کے وکیل کے پاس، غریب آدمی، 1% خرچے پہ اس کا کام چل جاتا، اس نے 20% خمس کے نام چلی، امام کے نام، فرمایا نہیں چلے، ابھی واجب ہی نہیں ہوا. ٹھیک ہے دیجیے، لیکن پہلے جو واجب ہو چکا ہے اسے ادا کر. یہ مثال بالکل ویسی مثال ہے جو تمام مراجع اپنی کتاب میں لکھتے آئے ہیں، اب تو اتنی ضرورت نہیں کہ اگر ظہر کی نماز یا عصر کی نماز ادا ہو رہی اس وقت کوئی سنت کی نماز پڑھنے کا ہمارا دل چاہے جس کا ثواب اللہ کی بنا، اتنا ثواب بتائے سب کا یہی ہوگا، پڑھے سنت کی نماز کیا ہے، لیکن پہلے جو نماز ادا ہو رہی ہے اس کا وقت پہلے اسے پڑھے اس کے بعد اسے پڑھے. بلکہ شاید توضیح میں نماز آیات کے مسئلے میں ایک مسئلہ یہ بھی لکھا کہ اگر نماز آیات واجب ہو یعنی سورج کو کہہ سکتے، اور واجب نماز کا وقت بھی آ گیا تو یہ بھی واجب وہ بھی واجب، کسے پہلے کسے پڑھو؟ جواب یہی تو ہے، جو نماز قضا ہو رہی ہے پہلے اسے پڑھو. اگر گہن ختم ہونے والا ہے زہر میں تو 5 گھنٹے باقی، پہلے نماز آیات واجب ہے، زہر پہلے نہیں پڑھ سکتے، بلکہ وہ جب قصد قربت کا مسئلہ آتا ہے زہر باطل بھی ہو سکتے. یہی مسئلہ یہاں پر کہ آپ نے خمس دینا چاہا، آپ نے اپنے مال میں احتیاط کرنا چاہیے، آپ نے مستحق کے ہاتھ میں پیسہ دیا. دیکھیے اس میں ایک مسئلہ اور عمر کم از کم آدھا تو مشتحد کی ہاتھ میں جاتا, بلکہ اگر آگا سوامی ناڑی اور آگا خنینی کی تکلیف تو پورا کا پورا ان کو دینا, ان کو بھی جا کے دیں. اب ایک صدقہ غریب کو اپنے ہاتھ سے دیں گے, اپنی بیوہ بہن کو یہ یتیم مان لیں. ایک الزام ہے نا کہ مستحدین زکات کو دبا جاتے ہیں کیونکہ ان کو تو کچھ ملنا ملانا ہے, اور خمس کو جھنڈے میں چڑھا دیتے ہیں کیونکہ سارا یادہ ان کی جیب میں جا رہا. یہاں تو اس مرد مومن نے کیا بھی یہی تھا, جو لوگوں کی طرف سے بدگمانی کا غلط ہو, جو آپ نے پیسہ نکالا نکالتے ہی اس کا صدقہ واجب, اور نکالتے ہی صدقہ واجب تھا, خمس واجب ہی نہیں, واجب نہیں تھا, آپ دینا کیا دیجیے, لیکن واجب. پھر اس نے گھبرا کے اگلے مسئلے پوچھے کہ اب کیا کر, تو یہاں تک تھا کہ جو خرچ کر چکے اس کا بھی دیجیے آپ کر, یا یہ کہ ہمارے نمائندے سے رجوع کر لیں. تو یہ مسئلہ یہ بات کہ جو واجبات آپ کی رقم میں آ رہے ہیں. اچھا ایک مسئلہ اور سن لیجیے, یہ مسئلہ آئندہ تشریح کے ساتھ آئے گا, لیکن ایک اشارہ بول واقعا یہ مسئلہ قابل توجہ ہے. کیوں قابل توجہ ہے؟ یہ اس لیے قابل توجہ ہے کہ کم از کم آغا خوئی کے حوالے سے تو اس مسئلے میں ایک نیا پہلو نکلا. دیکھیے آغا خوئی کے بہت سے مسئلے ایسے ہیں جو ان کے انتقال کے بعد اب کھل رہے ہیں, چار چار سال بعد. ہو سکتا ہے کہ مسئلہ بتانے والوں کے ذہن میں بھی پہلے وہ مسئلہ نہ ہو. یہ آج کا آخری مسئلہ وہ یہ ہے کہ آغا خوئی نے بینک 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 اتنا سارا بینکنگ کا یہ مسئلہ بتایا, تو پوچھنے والے نے کہا کہ جو لوگ اپنا شخصی مال بینک میں رکھتے ہیں وہ تو سمجھ میں آ گئے, لیکن اگر ہم نے مسجد کے فنڈز بینک میں رکھے, امام باڑے کے فنڈز بینک میں رکھے, ایک مدرسہ چاہے وہ عراق اور ایران کے مدارس کے سائڈ کا ہو جس میں سطحیات کی تعلیم دی جاتی ہے اس کے فنڈز بینک میں رکھے, چاہے وہ بچے بچیوں کو دینیات کی پہلی دوسری پانچویں کلاس پڑھانے کا اس کے فنڈز بینک میں رکھے, کوئی چیریٹی کے آرگنائزیشن بنائے اس کے فنڈز بینک میں رکھے, تو اب جو پیسہ اپنا نہ ہو اس کا خمس تو نہیں, یہ جو فنڈز ہوتے ہیں اس کے خمس نہیں, لیکن جب بینک میں رکھا جائے گا تو اس میں پروفٹ بھی آئے گا. پروفٹ آئے گا, جب پروفٹ آئے گا تو وہ پروفٹ عام طور پر ہم اسی میں شامل کر دیتے ہیں. جب وہ 10 لاکھ روپے مسجد کے لیے رکھیں بطور مثال, اس کے اوپر 7-8 سال میں 2-3 سال میں 1 لاکھ پروفٹ آئے, 11 ہو, 11 کے 11 ہم نے مسجد فنڈ میں ڈال دی, کل ضرورت پڑی مسجد بنانے کی 11 لاکھ سے مسجد بنا دی, جواب دیا یہ حرام, یہ حرام, یہ سارے اداروں دینی اور دنیا کو, لیکن جو پابند شریعت لوگوں کے ہاتھ ان کے لیے چوکا دینے والا مسئلہ بن گیا. یہ حرام, مسجد کا پیسہ تھا بڑھ گیا, ابھی ہم نے مسجد نہ خریدی. فرماتے نہیں مسجد کے 10 لاکھ 1 لاکھ جو بڑھے گا مسجد کے نہیں, اگر کہ اس پیسے کی وجہ سے بڑھے لیکن اس کے نہیں. یہ ہے مجھول المال, ایک لفظ آگے کوئی نے استعمال کیا, اور اس لفظ کی وضاحت ایک مرتبہ الگ سے درس خارج میں کی, پہلے لفظ تو کہا یہ مسجد کا پیسہ نہیں ہے, میرا پیسہ, میرے سمجھتا مستحد کا, ہاں آگا کوئی مراد نہیں, اور یہ پیسہ جو ہے کم از کم آدھا اس کا غریب پہ جانا, صدقہ کرنا, جو چیز غریب کا حق ہے وہ کسی بیجان ادارے میں یا چیز میں نہیں لگائی جا سکتی. جیسے ہم صدقہ جو آپ گھر میں نکالتے ہیں, اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم نے ایک سنجوکی بنائی اس میں روزانہ خرچے کے پیسے ڈالتے ہیں, تو خیر پہلے تو میں وہی کام پکڑ لیتا ہوں کہ یہ آپ کو اختیار کس نے دیا, اس سے گزر گئے سال کے مہینے کے آخر میں 200 روپے ہو گئے, ہم نے جا کے مسجد کے فنڈ میں دے دی, ہم نے جا کے ایک مدرسے میں دے دیے دینی مدرسے میں. غلط, صدقہ جو ہے وہ روح تک پہنچنا ضروری, جس کو دیا جائے وہ روح رکھتا ہو جاندار کی, پھر اس کی الگ کرتے کہ کافر عربی نہیں ہونا چاہیے, کافر نہیں ہونا چاہیے, بلکہ اس کا مسلمان ہونا ضروری. تو اب مسجد اللہ کا گھر صحیح مگر جاندار چیز تو نہیں, امام باڑا امام کا گھر صحیح مگر جاندار چیز تو نہیں, مدارس دینی امام زمانہ کا کینٹونمنٹ صحیح مگر جاندار چیز تو نہیں, جس طرح عام صدقہ اس میں نہیں جا سکتا, بینک کے اندر سے جتنے پیسے ملیں گے وہ اس کا آدھا صدقہ کرنا. اچھا آدھے کی حد تک تو انہوں نے کہا ٹھیک, پرسنلی کانٹیکٹ کیا جائے تو یہ 50% 31% بھی رہ سکتا, ہو سکتا ہے کبھی 0% بھی ہو جائے اگر کوئی غریب آدمی, لیکن بہرحال جب تک پرسنلی رابطہ نہیں ہو, جو صدقہ دینا ہے وہ غریب کے ہاتھ میں دینا ہے, واپس اس بے جان چیز میں استعمال نہیں ہو. یہاں کتنے ہی ایسے ادارے جو باقاعدہ فنڈ جمع کر کے اسے کیپیٹل بنا کر گورنمنٹ کی اسکیموں میں لگاتے ہیں تاکہ جو اس سے پروفٹ آ جائے اس سے رننگ ایکسپینسز نکالے جائیں. عنوان اصلی یہ ہے کہ یہ حرام, عنوان ثانوی میں اجازت مل سکتی ہے اگر آپ مستحق یا اس کے وکیل سے رابطہ کر سکتے والے اس مسئلے کو حل کر, لیکن وہ خاص اس فنڈ کی اجازت نہیں ہوتے, عام مسئلہ کہ پیسے بینک اور حکومت کی انویسٹمنٹ اسکیموں 50% غریب کو دینا, لیکن جو کہ اختیار مستحق کا ہے تو جاؤ ان کے پاس, اس میں کمی کر دیں تو کمی ہو جائے گی, ہو سکتا ہے کمی پورا معاف کر, لیکن جب تک یہ نہ ہو اس وقت تک یہ اتنا حرام کہ پہلے والا مسئلہ کہ اس بیچارے نے خمل دے دیا 20%, اور وہ مستحق کے ہاتھ میں جا کے دے کے آ گئے. مستحق تو نہیں پوچھتے نا کہ یہ کس حوالے سے, پوری تفصیل کہاں پوچھتے کہ بابا بنائے آپ نے نام لکھا اس کے ہاتھ میں دے دیا انہوں نے رسید کر, ان کے ہاتھ میں بھی دے کے آئے تب بھی کہا کہ یہ حرام, کیونکہ صدقہ صدقہ ہے خمس خمس. ایسا نہیں ہے کہ یہ بھی ایک عبادت وہ بھی ایک عبادت, یہ بھی مال وہ بھی مال, یہ ہم نے مستحق کے ہاتھ میں دے دیا تو زیادہ اچھے کے ہاتھ میں دیا. صدقہ بھی تو مستحق کو دے سکتے ہیں اگر بتا کے دے گا, خمس آپ نے بتا کے دیا ہو سکتا ہے واپس انہوں نے کسی مدرسے میں لگا دیا بلڈنگ فنڈ, جبکہ صدقہ بلڈنگ فنڈ میں نہیں لگ سکتا. وہ ایک الگ بات ہے کہ کس غریب کو راضی کر وہ کہے کہ اچھا یہ صدقہ میں نے لے لیا, لینے کے بعد اب آپ مسجد کی تعمیر میں دے لیے, مگر یہ ساری چیزیں ہوتی کہاں, یہ ہوں گی اس وقت جب پہلا مسئلہ پتا چلے کہ بینک میں رکھا جانے والا پیسہ اگر گورنمنٹ بینک تو اصل رقم جس حوالے سے جتنا سود آئے گا پروفٹ آئے گا وہ نہیں, دو الگ نام ہو جائے. اگر 10 لاکھ مسجد کے ہیں تو 11 لاکھ خود بخود مسجد کا نہیں بنے گا, چاہے کمایا اس مسجد سے گیا یعنی اس مسجد کے پیسے سے. اب ساری وضاحتیں اسی کی, یہ 3-4 بہت نئے مسئلے اگر کوئی سامنے آئے وضاحت طلب تھے, تھوڑی سی وضاحت ضروری تھی, اور ابھی ایسے ہی دو تین مسئلے اور باقی ہیں. خصوصیت کے ساتھ ان لوگوں سے گزارش ہے کہ جن کے پاس گولڈن شیک ہینڈ کا پیسہ ہے کہ اگر ان کا سال پورا ہو گیا اور ہومس نکالنے کا مسئلہ آ رہا ہے تو ہم ایک ہفتہ اور ٹھہریں. آج جن حالات میں میں نے تفریح شروع کی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا کہ میں اس طرح سے 1.25 گھنٹے کی تفریح کروں, لیکن بھارت بات سے بات نکلتی گئی, تفریح ہوتی گئی, جس کے نقصانات اب جب میں تفریح روکوں گا اور جس دن کا مومنٹم تھمے گا تو مجھے خود محسوس ہوگا جو محسوس ہونا شروع ہو گیا, لیکن آپ کا وقت ضائع نہ ہو اس لیے میں نے بات اس منزل پہ پہنچا دیا. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ابھی اس حوالے سے کچھ مسائل ہیں, ایک مسئلہ آخر میں چاہیے, ایک مسئلہ کہہ دیا جائے اس لیے کہ اگر کسی خالی یہی کیسے سنا واللہ عالم کون سنتا ہے اس دنیا میں, لیکن اگر سنا تو یہ مسئلہ ان کو آپ کے ہاتھ یہاں مل جائے, وہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ لکھنے کے بعد آخر میں اگر کوئی کہتے ہیں لیکن یہ مسئلہ گورنمنٹ کے بینک کا یا گورنمنٹ کے کسی ادارے کا, اگر یہی ساری فنڈ یا یہی ساری چیزیں کسی کافر بینک میں تو کوئی مسئلہ نہیں, کوئی مسئلہ نہیں. 10 لاکھ مسجد کا پیسہ ہے, 11 لاکھ آیا وہ بھی مسجد میں جاتا, اور اگر یہ کسی ایسے مسلمان بینک کا مسئلہ ہے جس میں 1% بھی گورنمنٹ شیئر نہیں تب بھی یہ مسئلہ نہیں. ہاں پھر ایک اور مسئلہ, مگر یہ والا مسئلہ نہیں, جو دوسرا مسئلہ ہے وہ بھی حلال کر دے گا چیز, لیکن ذرا تفصیل کر, کافر کا بینک ہے تو کوئی مسئلہ نہیں, چنانچہ یہاں پہ گھوم پھر کے بڑی اعتراض آ جاتا کہ یہ جو ہمارے مراجی اور مشتہرین مسائل بتاتے ہیں یہ تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کافروں کو تقویت پہنچائی جا رہی ہے. اگر ہر شخص اپنا ذاتی پیسہ پلس آرگنائزیشن کے بڑے بڑے فنڈ سب کافر بینکوں میں رکھے تو مسلمان بینک تو ختم ہو کے رہ جائے گی, وہ کیسے چلے گی, اور کافر بینکوں کو ترقی اور تقویت ملے گی. یہ تو بہت ہی دمے دمے الفاظ میں جس نے کہا, اب آپ نے تو کھلے الفاظ میں کہہ دی, کیا کیا سمجھتے ہیں, ہم نے ہمفرے کے اعترافات پڑھے ہوئے اور اس میں یہ لکھا تھا کہ مرجعیت کو بھی خریدا جائے گا, چنانچہ سب یہودیوں کے ہاتھ میں بچے ہوئے مراجع وہ فتوے دے رہے ہیں کہ بینک مسلمان بینک کا پیسہ یہودی بینک میں جا اور وہ طاقتور ہوتا چلا جائے, مگر یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر, آخر وہی بات کہ لا حل لا, ہمارے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہے, جو حدیث کہہ رہی تھی وہ ہم نے آپ تک پہنچا دیا ہے, جو بدگمانیاں آئے وہ اپنی جگہ ہے, لیکن مسئلہ یہی مسئلہ ہے. اور پھر ایک جملہ سن لیجئے, وہ مسئلہ نہیں ہے, ایک تفریحی جملہ ہے, لیکن آپ نے ایک اعتراض کا جواب دیا اپنے درس کہ زکات کے بارے میں ائمہ طاہرین نے بھی زیادہ کہا ہم اس کے بارے میں کم کہا. مولوی حضرات علماء ہم جیسے اناڑی طالب علم الٹا کرتے ہیں, زکات کم خون خیال اعتراض یہ کہ آپ لوگوں کا اعتراض, لیکن سب عام لوگ نہیں کچھ پڑھے لکھے لوگ, اس کا جواب یہی تھا کہ کئی جواب دیے, 5 جواب دیے, ان میں سے ایک جواب دیا, ایک پہلو یہ بھی کہ زکات کیونکہ عام مسلمانوں پہ خرچ کرنا وہ مانگنا آسان, ہوموس کیونکہ جب تک رسول اور امام تو خود ان کی جیب میں جائے اور ان پہ خرچ ہوگا بڑا مشکل ہو جاتا, چاہے واجباتی کا مسئلہ کیوں نہ ہو, کوئی ایک غریب آدمی آیا وہ محتاج جو مستحق ہے ہم آرام سے آپ سے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ غریب ہے اس کی مدد کی, وہی پریشانی ہے, اس سے بڑی پریشانی ہم کہیں گزری. اس کے پاس مکان نہیں, ہمارے پاس بھی مکان نہیں, لیکن ہم کس طرح یہاں بیٹھ کے کہیں کہ بھائی دیکھیے اس وقت ٹوٹا ہوا مکان لے کے بیٹھے اور وہ بھی مثلا کرائے کا مکان اور ہر وقت پریشانی, آپ حضرات مدد کی. ہو سکتا ہے کہ ایسے کہنے والے بھی آپ کو مل جائے, لیکن ہر آدمی جانتا کہ کسی اور کے لیے پیسہ مانگنا آسان, اپنے لیے پیسہ مانگنا مشکل ہوگا. یہ ہم جیسے لوگ جن کی کیا عزت اور کیا احترام, کائنات کا اشرف ترین اور افضل ترین اور اعظم ترین گھر جتنا زیادہ خوب اس پہ زور دیں, اس وقت تو وہی بات کہی جائے. آج تو پھر مستحق امین ہے, اپنے آپ کا خرچ نہیں کرتا, یہ کرتا ہے تو بہت کم, اور جو خرچ کرتا ہے تو یہ سمجھ کے کرتا ہے کہ پیسہ کسی اور کا. امام کا تو براہ راست یہ انہی کے لیے یہ سارا اپنے آپ کا خرچ کر دینا تو وہ زیادہ مشکل. یہ پانچ جوابات میں سے ایک جواب فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں کو بھی اس سے گزرنا پڑتا. بعض اوقات مراجے کے استفتا کے جواب میں یہ کہنا کہ یہ ہمارا مال ہم تک پہنچا دیے, یہ مشکل ہو جاتا ہے, شرم آتی ہے, حیا آتی ہے, کیسے لوگوں سے یہ کہا جائے. تو معصوم نے بھی نقطہ, امام کیسے لوگوں سے کہ لاؤ بھائی تمہارے مال میں سے 20% ہم پر خرچ ہوگا, یہ ہمارا کسی اور کو نہیں مل سکتا. واجب بتانا واجب بتایا بتایا, تبھی تو اتنی حدیثیں آ گئی. سوائے اس کے جو اندھا کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ خود اس کے بارے میں حدیث نہیں, لیکن زکات جیسی نہیں, وہ لہجہ بھی زکات جیسا نہیں ہے سوائے دو حدیثوں. وجہ اس کی یہ ہے ایک نفسیاتی وجہ, جو وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو خود عزت و آبرو رکھتے ہیں, جو وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ جن کے گھر میں پھاپا پھر بھی وہ اپنے کسی قریبی دوست سے بھی یہ کہتے ہوئے گھبراتے ہوں کہ آج کے کھانے کا انتظام کر, کیونکہ ایسے لوگ اب کم ہو گئے, بے شرم بے حیا زیادہ ہو گئے, اس لیے ان کے لیے یہ مثال سمجھنا بھی مشکل ہوگا. سمجھے کہ نہ سمجھے, ہمارا ایک ہی فریضہ تھا اسے انجام دیا. وما علینا الا البلاغ, آج کا درس اختتام کو پہنچا. اگر عقل مند کے لیے اشارے کافی, اور یہاں آنے والے یقیناً عقل مند ہی ہیں, تو خود ہی سمجھ گئے ہوں گے مجھے آخری اعلان کی ضرورت نہیں ہے. جب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں, دعا کریں کہ آئندہ اتوار کا یہ درس ہو جائے, کیونکہ شب جمعہ بلکہ جمعے کی صبح اس درس کے کینسل ہونے ہی کے بارے میں بات ہو رہی, پھر بھی میں ہمت کر کے آ گیا. ایسی ہی ہمت آپ کی دعاؤں سے آئندہ درس کے لیے بھی چاہتا ہوں. جاتے جاتے ضرور بھیجے محمد والے محمد.